یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں مسلمان ایک ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں ہم مسلمان ایک ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں
ہم مسلمان ایک ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں ہم مسلمان ایک ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں
عزیز سامعین ہفتہ وحدت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں مریم زہرا اور عباس سید کا سلام قبول فرمائیں
عباس سید بھی آپ کی خدمت میں ہفتہ وحدت کی مناسبت سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہے آج کے پروگرام میں اسلامی وحدت کو فروغ دینے کے لیے مختلف اسلامی مکاتب کے درمیان پائے جانے والے مشترکات کے تناظر میں گفتگو کریں گے امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا
جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پوت اللہ ہی اللہ بی بی
سامعین انبیاء اور رسول کی بعثت کا مقصد یہ نہیں رہا کہ وہ لوگوں کو کسی ایک کام کے لیے متحد کر دیں بلکہ ان کی آمد کا مقصد تمام لوگوں کو رائے حق میں جمع کرنا اور انہیں ثابت قدم بنانا ہے۔
بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی فرماتے ہیں، اے پوری دنیا کے مسلمانوں اور اس دھرتی کے مستضعفوں، اٹھو اور اپنی تقدیر کا فیصلہ اپنے ہاتھوں میں لے لو۔ کب تک تم بیٹھے رہو گے اور تمہاری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن اور ماسکو میں ہوتے رہیں گے؟ کب تک تمہارا قدس مبارک امریکی کٹ پتلی غاصب اسرائیل کے پاؤں تلے پائمال ہوتا رہے گا؟ مسلمانوں متحد ہو جاؤ اور دین کو بچاؤ، اسلام کو بچاؤ، خود کو بچاؤ۔
اتحاد کا معنی و مفہوم بہت آسان اور واضح ہے۔ اس سے مراد ہے مسلمان فرقوں کا باہمی تعاون اور آپس میں ٹکراؤ اور تنازع سے گریز۔ اتحاد بین المسلمین سے مراد یہ ہے کہ ایک دوسرے کی نفی نہ کریں، ایک دوسرے کے خلاف دشمن کی مدد نہ کریں، اور نہ آپس میں ایک دوسرے پر ظالمانہ انداز میں تسلط قائم کریں۔
سامعین، مسلمان قوموں کے درمیان اتحاد کا مفہوم یہ ہے کہ عالم اسلام سے متعلق مسائل کے سلسلے میں ایک ساتھ حرکت کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں، اور ان قوموں کے درمیان پائے جانے والے ایک دوسرے کے سرمایے اور دولت کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہ ہونے دے۔
اتحاد بین المسلمین کا مطلب مختلف فرقوں کا اپنے مخصوص فقہی اور اعتقادی امور سے اعراض اور روگردانی نہیں ہے، بلکہ اتحاد بین المسلمین کے دو مفہوم ہیں اور ان دونوں کو عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے۔ پہلا مفہوم یہ کہ گوناگوں اسلامی مکاتب فکر، جن کے اندر بھی کئی ذیلی فقہی اور اعتقادی فرقے ہوتے ہیں، دشمنان اسلام کے مقابلے میں حقیقی معنی میں آپس میں تعاون اور ایک دوسرے کی اعانت کریں اور ہم خیالی اور ہم دلی پر قرار کریں۔
دوسرے یہ کہ مسلمانوں کے مختلف فرقے خود کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی کوشش کریں، ہم خیالی پیدا کریں، مختلف فقہی مکاتب کا جائزہ لے کر ان کے اشتراکات کی نشاندہی کریں۔ علماء اور فقہا کے بہت سے فتوے ایسے ہیں جو عالمانہ فقہی بحثوں کے ذریعے اور بہت معمولی سی تبدیلی کے ساتھ دو فرقوں کے ایسے فتوے میں تبدیل ہو سکتے ہیں جو ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں۔
دنیا کی حقیقت وحدت و وحدانیت کی ترجمان ہے، اور دنیا کے ذرہ ذرہ سے یہ آواز ابھر رہی ہے کہ میں اس سے اور اسی طرف پلٹ کر جانے والا ہوں، اور دنیا کے یہ راز و نیاز کسی عقل مند آدمی سے قطعی پوشیدہ نہیں رہ سکتے۔ وہ انسان نادان ہے جو مقصد زندگی کی حقیقت سے ناواقف ہو، جس نے زندگی کی حقیقتوں اور مقاصد کو نہیں پہچانا۔ وہ حق اور باطل کے درمیان قطعی تمیز نہیں کر سکتا، اور ایسے ہی لوگوں کو سامراجی اور طاغوتی طاقتیں تفرقہ و اختلاف کا شکار بنا لیا کرتی ہیں۔ وہ اس انحراف کا شکار ہو کر باطل کی طرف پیش قدم ہو جایا کرتا ہے۔ بس اس سے یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ دنیاوی نظام کی اصل اور حقیقی بنیاد وحدت و اتحاد ہے، اور تفرقہ و اختلافات ایک غیر حقیقی اور عارضی امر ہے۔
سامعین، اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں کے درمیان موجود وحدت و اتحاد نے مشرق و مغرب کے مفاد پرست اور سامراجی پیکر پر ہمیشہ گہری چوٹ لگائی ہے۔ اسلام دشمن سامراجی طاقتیں ہمیشہ مسلمانوں میں تفرقہ و اختلاف پیدا کرنے کے لیے کوشاں راہ کرتی ہیں، تاکہ یہ امت واحدہ چھوٹے چھوٹے گروہوں میں بٹ کر کمزور اور مغلوب ہو جائے۔ یہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی مظلومی ہی تو ہے کہ آج بین الاقوامی سامراج نے امریکہ کی قیادت کے سائے میں ہمیں خوفناک مظالم کا نشانہ بنا رکھا ہے، اور امریکہ کے پٹھو اسرائیل نے مسلمانوں پر کیے جانے والے مظالم کی انتہا کر دی۔ بیت المقدس قبل اول کی حالت دیکھیے، فلسطین میں نہتے مظلوم مسلمانوں کی حالت دیکھیے، کئی اسلامی ملکوں کی بربادی اور نیلامی دیکھیے، شام و عراق کی ویرانی اور افغانستان و غزہ کی بربادی دیکھیے۔ ان سب کا واحد حل اسلامی وحدت کے علاوہ کچھ نہیں۔ اگر مسلمان متحد و یکجا ہوتے تو فرانس کے ساتھ میکرون کو اتنی جرت نہ ہوتی کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنے والوں کی کھلم کھلا حمایت کرتا۔
اگر مسلکی اختلافات کو نظر انداز کر کے مسلمان باہم ہو جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو آنکھیں دکھانے کی جرت نہیں کر سکے گی۔ اتحاد بین المسلمین محض وقتی ضرورت نہیں، بلکہ ایک ایسا واجب عمل ہے جسے پائیدار بنیادوں پر قائم رکھنا ہوگا۔ ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے مرکز اتحاد ہے۔ ہمیں دین اسلام کے اصولوں اور تعلیمات کو مقدم رکھتے ہوئے اخوت و رواداری کو اپنانا ہوگا۔ مختلف مسالک کی عبادت گاہوں میں جا کر باہمی احترام کا مظاہرہ کیا جائے، اور تمام مسلک سے توقع رکھتے ہوئے فکری و نظریاتی اختلافات کو ہوا دے کر کسی کی دل آزاری نہ کی جائے۔ علماء، دانشور، واضعین، ذاکرین اور دیگر مذہبی شخصیات اپنے خطبات کے ذریعے اتحاد امت اور وحدت و اخوت کا پرچار کریں، تاکہ عالم اسلام امن و آشتی کا گہوارہ بنے۔
عالمی دشمن توہین اور تکفیر کے ہتھیار سے اسلام کے استحکام کو نشانہ بنانا چاہتا ہے۔ وحدت و اخوت سے سامراجی دشمنوں کو ناکام بنایا جا سکتا ہے۔ امت مسلمہ کے پاس اپنے وجود اور اپنے حقوق کے دفاع کے تمام وسائل موجود ہیں۔ مسلمانوں کی آبادی بہت بڑی ہے، ان کے پاس عظیم قدرتی دولت ہے، ان میں نمایاں ہستیاں اور روحانی سرمایہ سے مالا مال شخصیات ہیں جو لوگوں میں توسیع پسندوں کے سامنے ڈٹ جانے کا حوصلہ و جذبہ پیدا کر سکتی ہیں۔ مسلمانوں کے پاس قدیم تہذیب و تمدن ہے جو دنیا میں کم نظیر ہے، ان کے پاس لامحدود وسائل ہیں، پس صلاحیت کے اعتبار سے مسلمان اپنے دفاع پر قادر ہیں۔ عالم اسلام کو آج اپنے عزت و وقار کے لیے قدم بڑھانا ہوگا، اپنی خود مختاری کے لیے مجاہدت کرنی ہوگی، اپنے علمی ارتقاء اور روحانی طاقت و توانائی یعنی دین سے تمسک، اللہ کی ذات پر توکل اور نصرت پروردگار پر یقین کے لیے کوشش کرنا ہوگی۔
سامعین، اس وقت عالم اسلام میں ہمیں درپیش سب سے بڑا خطرہ تفرقہ کا ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے سے الگ الگ ہوں گے تو ہمیں دیکھ کر دشمن کے حوصلے بلند ہوں گے۔ عالم اسلام کی تمام حکومتوں اور مسلمان قوموں کو ہم اتحاد، وحدت اور قربت کی دعوت دیتے ہیں۔ اختلافات کو پس پشت ڈال دینا اور نظر انداز کرنا چاہیے۔ بعض اختلافات قابل حل ہیں، ہمیں چاہیے کہ مل بیٹھ کر انہیں حل کر لیں۔ بعض اختلافات ممکن ہے کہ کوتاہ مدت میں حل ہونے والے نہ ہوں، ان سے ہمیں چشم پوشی کر کے آگے بڑھ جانا چاہیے۔ یہ ٹھیک وہ چیز ہوگی جو امریکیوں اور صہیونیوں کو نقصان پہنچائے گی، اسی لیے ان سب نے اس کے لیے جان لگا دی ہے۔
سامعین، قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اے بیدار ذہن مسلمانوں، دشمن کو کبھی بھی فراموش نہ کرو، تمہارے ذہن سے نہ نکل جائے کہ تمہارا دشمن موجود ہے، یہ نہ بھولو کہ دشمن گھات لگائے بیٹھا ہے، یہ نہ بھولو کہ اگر تم نے پسپائی اختیار کی، اگر کمزوری کا مظاہرہ کیا تو دشمن وار کر بیٹھے گا۔ دشمن ضرب لگانے کے لیے ہر راستہ آزماتا ہے، اقتصادی راستہ، ثقافتی راستہ، سیاسی راستہ اور سلامتی کا راستہ۔ مسلم امہ کو بیدار رہنا چاہیے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اے بنی آدم، کیا ہم نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ دشمن کے آگے ہتھیار نہ ڈال دیجئے، دشمن کو فراموش نہ کیا جائے۔ یاد رکھیے، دشمن موجود ہے اور وہ ہمیں ضرب لگانے کے لیے بے چین ہے۔ اسی شیطان کے سلسلے میں خداوند عالم تاکید فرماتا ہے، شیطان کے مکر و ہیلے کمزور ہیں۔ یہی شیطان جس کی جانب سے بہت محتاط رہنا پڑتا ہے، اور اگر احتیاط کا دامن چھوٹ جائے تو آپ پر اس کا وار چل جائے گا۔ ہاں، اگر ہم بیدار رہیں، چوکنے رہیں، متحد رہیں، متوجہ رہیں اور اپنے فرائض پر عمل کرتے رہیں، تو پھر شیطان کا مکر و فریب بے حد کمزور ہوگا اور وہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائے گا۔
سامعین، شیطان کا غلبہ صرف ان لوگوں پر ہوتا ہے جنہوں نے اسے اپنا سرپرست بنا لیا ہے۔ شیطان کا زور ان پر چلتا ہے جو اس سے ڈرتے ہیں، اس سے خوف کھاتے ہیں، اس کو بہت بڑا سمجھتے ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی ذات پر تکیہ کیے ہوئے ہے اور جو بندہ خدا ہے، اس سے تو خود شیطان کو ڈرنا پڑتا ہے۔
سامعین، امت اسلامیہ کا اتحاد ایک مقدس اور عظیم تمنا ہے جو عالم اسلام کے ہر گوشے میں لوگوں کے دلوں میں موجود ہے۔ اس ہدف کے حصول کے کچھ مقدمات اور کچھ شرائط ہیں، کیونکہ یہ بڑا سنگین کام اور بہت اونچی چوٹی ہے، اور اس کے علاوہ اس راستے میں دشواریاں اور مشکلات بھی بہت زیادہ ہیں۔ آج کے دور میں دنیا بھر میں ایسے حلقے موجود ہیں جو مسلمانوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ اگر ان کے بس میں ہوتا ہے تو وہ دو مسلم ملکوں کے درمیان جنگ کروا دیتے ہیں، اگر وہ اس میں کامیاب نہ ہوں تو سیاسی جنگ، عقیدتی تنازع، مذہبی اختلاف اور فرقہ وارانہ انعاد پیدا کر دیتے ہیں۔ جو لوگ ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں وہ گلی کوچے کے عام افراد نہیں، بلکہ وہ طاقتور مراکز ہیں جن کے پاس عالمی سلامتی، سیاست اور دولت ہے۔ پس اتحاد بین المسلمین کی کوششوں کی راہ میں ان کی جانب سے ان دشواریوں کا کھڑا کیا جانا طے ہے۔ بس امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ ان سازشوں سے آگاہ رہے اور اپنے آپ کو ان سازشوں سے محفوظ بنائے۔
سامعین، اتحاد کے دو مراحل ہیں۔ ایک مرحلہ الفاظ اور بیان کا ہے جو آسان ہے، ایسا کوئی خاص مشکل نہیں. البتہ بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ آسان کام کرنے کے لیے بھی آمادہ نہیں ہیں, اور بعض افراد مسلمان فرقوں کے خلاف اعلانیہ کفر کے فتوے صادر کر رہے ہیں. سامعین, موجود ہیں ایسے افراد جو اتحاد بین المسلمین اور اسلامی فرقوں کی یکجہتی کے باب میں ایک لفظ منہ سے نکالنے کے لیے تیار نہیں ہیں. بہرحال لفظی کوششوں کا مرحلہ بہت عام تو نہیں ہو سکا ہے, لیکن بہرحال یہ کوئی مشکل اور دشوار مرحلہ نہیں ہے. دوسرا مرحلہ ہے عملی اقدام کا. اس کے لیے واقعی مجاہدت اور تندہی کی ضرورت ہے. بڑا سخت اور دشوار کام ہے, لیکن یہ امر واجب ہے.
سامن, بدقسمتی سے عالم اسلام میں ایسے عناصر پائے جاتے ہیں جو امریکہ اور سامراجی طاقتوں کی قربت حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر گزرنے اور شیعہ سنی اختلافات کو ہوا دینے کے لیے تیار رہتے ہیں. آج عالم اسلام میں کچھ ایسے ہاتھوں کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے جو بڑے منظم طریقے سے اور جان بوجھ کر شیعہ اور سنی مسلمانوں کے درمیان فساد برپا کرنے کے درپے ہیں. مسلکوں, قومیتوں کو ایک دوسرے سے دور کر رہے ہیں اور سیاسی حلقوں کو آپس میں دست بگریباں کر رہے ہیں تاکہ گدلے پانی سے اپنے مفادات کی مچھلیوں کا شکار کر سکیں اور اسلامی ممالک میں اپنے ناجائز آداب کو پائے تکمیل تک پہنچائیں. امت مسلمہ کو ہوشیار رہنا ہوگا. قومیں, حکومتیں, تمام مسلمان سیاسی حلقے, روشن خیال افراد اور سرکردہ شخصیات کو چاہیے کہ دشمن کی اس سازش کی جانب سے ہوشیار رہیں اور مختلف بہانوں سے اختلافات بھڑکانے کی دشمن کی کوششوں کو کامیاب نہ ہونے دیں. سامعین, ہفتہ وحدت کی مناسبت سے ہماری طرف سے آپ تمام سامعین کی خدمت میں عید میلاد اور ہفتہ وحدت مبارک ہو.
ہاں پڑا رہوں گا. اے نبی میں